بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا ہے ایک مگر ایک ہی بھی حد میں نہیں، اکائی اس کی کسی زمرہ عدد میں نہیں. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا رحمت للعالمین حبیبنا محمد و آلہ الطاہرین. السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور دنیا کے جس گوشے میں بھی آپ ہم بیٹھ کر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کو استقبال کرتا ہوں اس پروگرام میں. یہ پیام رحمان ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں بخوبی واقف ہیں اور ہمارا ساتھ دیتے ہیں اس پروگرام میں، اس لیے جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو آج کل قرآنی موضوعات پر ہوتی ہے. کچھ عرصے پہلے تک سلسلہ تھا کہ ہم قرآنی سوروں کا تعارف پیش کیا کرتے تھے، اس کے بعد ہم نے کوشش یہ کی اور ایک توفیق شامل حال ہوئی ہمارے الحمدللہ کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں خود قرآن کریم میں جو موضوعات ہیں ان کے بارے میں کچھ گفتگو کریں، اس میں ذرا جھانک کے دیکھیں کہ وہاں پر کیا کچھ ہے. ہر پروگرام میں ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس پر گفتگو ہوتی ہے. البتہ صرف قرآنی آیات کے آئینے میں نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہم نے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ نہج البلاغہ اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کو بھی شامل کیا ہے. آج بھی الحمدللہ ایک اہم موضوع کا انتخاب ہوا ہے ہمارے ساتھیوں کی طرف سے، نہایت اہم موضوع ہے. انسان کی نجات یا ایک طرح سے اس کا نجات پانا ہے، نجات نہ پانا، اسی موضوع پر ایک طرح سے موقوف ہے اور اسی پر منحصر ہے. اگر انسان اس سے دور ہو جاتا ہے تو نجات پا سکتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کہیں سے کسی طریقے سے اس سے آلودہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ نجات نہیں پا سکتا. قرآن کریم کا صریح اعلان ہے. یہ موضوع ہے شرک کا. شرک کسے کہتے ہیں، کتنی طرح کا ہوتا ہے، کتنا حساس موضوع ہے، اور اس کا جاننا کیوں ضروری ہے. اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، سب کچھ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شرک کو معاف نہیں کرتا. یہ ساری باتیں ہیں، اس پر آج ہماری گفتگو ہوگی. آج بھی الحمدللہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے بیٹھے ہیں فاضل محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد غضنفر فائز صاحب. قبلہ چلتے ہیں اور گفتگو کو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں بھی آپ کا اور اپنے ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس گفتگو کو ان شاء اللہ تعالیٰ پچھلے پروگراموں میں بھی سنا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آج کی اس گفتگو کو بھی ان شاء اللہ سنیں گے. اور یہ دینی اور قرآنی موضوعات ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ کہ ان کے لیے مفید ہوں گے
ان شاء اللہ. میرے پاس سوالات بہت ہیں شرک کے حوالے سے. خود یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت ہی حساس موضوع ہے، ایک طرح سے زندگی کا جس سے تعلق ہے، اور بڑے اہم مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے اس حوالے سے. اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو شروع ہو پروگرام کا سرنامہ دیکھتے ہیں ان شاء اللہ پھر آتے ہیں. ناظرین، یہ پیام رحمان ہے. آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے گفتگو کے لیے وہ شرک کا موضوع ہے، نہایت اہم اور حساس موضوع ہے، اور جاننا بہرحال ضروری ہے کہ شرک ہے کیا اور کہاں کہاں تک اس کی جڑیں انسان کی زندگی میں پھیل سکتی ہیں. کیونکہ اگر اس کی جڑیں انسان کی زندگی میں کہیں پر دکھائی دینے لگیں تو بہت ہی مہلک نتائج انسانی زندگی کے لیے سامنے آتے ہیں. ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آج بھی الحمدللہ فاضل محترم جناب مولانا فائز صاحب. قبلہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، سب گناہ، ہر طرح کا گناہ معاف کر دیتا ہے،
جی
رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، یہ شرک ہے کیا؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی حبیبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم المصطفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. دیکھیں، سب سے پہلے میں شرک کی توضیح دینے سے پہلے اس بحث کی اہمیت کو میں بیان کروں. ایک روایت کے ذیل میں، حضرت امام صادق علیہ السلام کی حدیث کے ضمن میں، حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی امیہ کی سیاست یہ تھی کہ وہ لوگوں کو اس بات کی اجازت دیتے تھے کہ وہ توحید کے بارے میں تو تعلیم حاصل کریں اور توحید کے اقسام کو سمجھیں، لیکن لوگوں کو شرک کے بارے میں معلوم علم حاصل نہیں کرنے دیتے تھے. اور اس کا راز یہ تھا کہ وہ بنی امیہ جب ان کو شرک کی طرف لے کر جائیں تو ان کو پتہ نہ چلے کہ یہ شرک ہے یا نہیں ہے. تو وہ شرک سے لوگوں کو جاہل رکھتے تھے، لیکن توحید سے لوگوں کو آشنا رکھتے تھے.
یہ خود ایک لطیفہ ہے واقعی.
تو اس کی وجہ سے وہ بنی امیہ جو اپنی جو شرک آلود سیاست تھی اور جو کفریہ سیاست تھی، اس میں کیا ہو گیا، آہستہ آہستہ کامیاب ہو گئے. لہذا شرک کا جاننا اسلام کی، اسلام جب ایک طرف توحید ہے تو اس کے مقابلے میں شرک ہے، تو دو ایک عنوان ہے. اگر آپ توحید کو سمجھے گے اور شرک کو نہ سمجھے تو ممکن ہے کہ اسی میں آپ بھی جس چیز سے دور ہونا چاہتے ہیں اسی میں انسان کیا ہو جائے، گرفتار ہو جائے. لہذا جہاں انسان کو توحید کو سمجھنا ضروری ہے وہیں پر انسان کو شرک کو بھی سمجھنا ضروری ہے. تو جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ شرک کے بارے میں پانچ قسم کے شرک ہیں جو آیات اور روایات میں ہمیں ان کی طرف جو رہنمائی کی گئی ہے، اور اسی کے مقابلے میں توحید بھی آ جاتی ہے. اگر توحید در ذات اور توحید در شرک در ذات، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں انسان کیا شرک کو اختیار کرے. اللہ تعالیٰ کی توحید در ذات یہ کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، اس کا ہمسر نہیں ہے، مثلا جو قل ہو اللہ احد میں، سورہ قل ہو اللہ احد میں بیان کیا گیا ہے. اور شرک در ذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک مانے، مثلا یہ کہ کائنات کو خلق کرنے والی دو چیزیں ہیں، ایک مثلا جیسے کہ وہ جو مجوسیوں کا نظریہ ہے کہ اچھائیوں کو ایک اور خالق نے خلق کیا اور برائیوں کو
خالق اور ہے.
تو یہ ایک، تو ذات کے اعتبار سے شریک مانے، اس کو بولتے شرک در ذات. دوسرا جو مرحلہ آتا ہے وہ شرک در صفات ہے،
صفات میں شرک،
کہ اللہ تعالیٰ توحید در صفات اور شرک در صفات، کہ مثلا جانا اللہ بھی خالق ہے اور فلان بھی مثلا خالق ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ شرک در صفات الہی ہو جائے گا. اور جانا یہ کہ اس کے مقابلے میں صفات الہی کی توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو جتنی بھی صفات ہیں، صفات رحمانی ہیں، ان میں کسی بھی غیر اللہ کو مطلقاً شریک قرار نہ دیا جائے. اور تیسرا مرحلہ جس کو بولتے ہیں شرک در توحید در افعال، اور شرک در اس کے مقابلے میں آ جائے گا شرک در افعال، کہ یعنی جو کام ہے، کام کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ وہ یعنی فلان ہوگا، ملائکہ ہوں گے تو یہ کام ہوگا، اگر ملائکہ نہیں ہوں گے تو نعوذ باللہ کوئی کام ہی نہیں ہوگا، مثلا جس طرح سے ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کسی کے فعل میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر کہیں کہ ملائکہ یا انبیاء یا مثلا کوئی بھی کسی غیر اللہ کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا محتاج ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ کام واقع نہ ہوتا، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا، شرک در افعال ہو جائے گا. یہ تیسرا مرحلہ. اور جو چوتھا مرحلہ ہے جو عموماً لوگ جس میں گرفتار ہیں وہ ہے شرک در عبادت، توحید در عبادت اور اس کے مقابلے میں شرک در عبادت. یہ اہم موضوع، تھوڑی سی میں اس کی توضیح دے دوں گا. عبادت میں توحید کا مطلب یہ ہے کہ فقط اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، کسی بھی غیر اللہ کی عبادت جو وہ مطلقاً حرام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ہمیں صریحاً حکم دیا ہے کہ وَاللّٰہ تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّاهُ، میرے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. لیکن شرک در عبادت میں مثلا مشرکین جو مکے والے تھے، وہ مکے کے جو مشرکین ہیں یا فرض کریں جو ہندوستان کے مشرکین ہیں، ان سے بھی پوچھا جائے کہ یہ بت جو تم نے کل بنایا ہے یہ کہاں سے یہ زمین و آسمان کا خالق بن گیا، تو وہ قرآن کریم میں بھی ان سے یہ کہا گیا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر ان مشرکوں سے سوال کرو کہ یہ کس نے زمین و آسمان کو بنایا، تو وہ بھی اپنی زبان سے بولیں گے کہ اللہ نے بنایا،
اللہ ہی نے بنایا،
یہ جو کل ہم نے بنوا کے لایا ہے اور یہاں پر رکھا ہے، تو یہ تو خالق زمین و آسمان نہیں ہے. تو ذات میں شرک کے قائل نہیں تھے، پھر کس گرفتاری تھی ان کی، وہ شرک در عبادت. وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى.
صحیح. اجازت دے تو کچھ دیر کے لیے یہاں پہ رکتے ہیں، اور بہرحال ایک اہم موڑ پر گفتگو ہے، کیونکہ مشرکین بھی ایک طرح سے اگر دیکھا جائے، ان سے سوال کیا جائے کہ بھائی اس دنیا کو کس نے پیدا کیا ہے، تمہارے معبود کو کس نے پیدا کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. تو مشکل کہاں پہ ہے؟ مشکل ہے عبادت کے موقع پر. جب عبادت کرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ کے ساتھ کچھ لوگوں کو اور بھی شامل کر دیتے ہیں، جو قطعاً حرام ہے اور قابل قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کو قطعاً یہ پسند نہیں ہے، اس لیے بخشتا نہیں ہے اس گناہ کو. کچھ دیر کے لیے یہاں پر رکتے ہیں، انشاءاللہ پھر گفتگو جاری رہے. ناظرین، میں شکر گزار ہوں آپ پھر ہمارا ساتھ دینے کے لیے بیٹھے ہیں. آج بھی الحمدللہ ایک اہم موضوع ہے، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، شرک کا موضوع ہے جس پر ہماری گفتگو ہے، اور آپ کو ابھی تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس حد تک اہم موضوع ہے، کیونکہ جیسا کہ بتایا ہمارے محترم مہمان نے، بہرحال قرآن کریم کا بھی صریح اعلان ہے کہ یہ ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے جو قابل قبول نہیں ہے، قابل بخشش نہیں ہے اللہ کے بارگاہ میں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اپنے مہمان سے. ابھی بات ہو رہی ہے شرک کے اقسام کے سلسلے میں.
جی.
جی بات اگر رکی ہے
چوتھے نمبر پر جو ہم نے بیان کیا وہ یہ کہ شرک در عبادت، توحید در عبادت اور شرک در عبادت کہ اللہ کے
بیچ میں میں تھوڑا سا یہاں بتا دوں، شرک در عبادت، توحید در عبادت، شرک در ذات، توحید در ذات، یہ در جو استعمال ہو رہا ہے فارسی میں کے معنی میں ہے، اور کنفیوژن کریٹ نہ ہو، اور برل در جو اردو میں ہے اس کا مطلب دوسرا ہے، فارسی میں جو ہے اس کا مطلب دوسرا ہے، ذات میں شرک یا ذات میں توحید، صفات میں شرک یا صفات میں توحید.
جی تو ہم عرض کر رہے تھے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں توحید کا قائل ہونا، عبادت میں توحید کا قائل ہونا کہ فقط اللہ کی عبادت کی جائے، اور جناب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک قرار دے. تو مشرکین مکہ اور جو آج کل کے جتنے مشرکین ہیں دنیا بھر میں، کوئی مشرق اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتا کہ یہ گوتم بدھ کا جو مجسمہ کل ہم نے بنا کے لایا تو یہ گوتم بدھ تو 2000 سال پہلے تھا، مثلاً مثال دے رہا ہوں، تو یہ کیسے زمین و آسمان کا خالق ہو گیا؟ تو وہ بھی مشرقین مکہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، لیکن ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کے یہ مجسمے جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ماڈل ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ نمونے ہیں، ان کی پرستش کریں گے تو گویا اللہ تعالیٰ کے کیا ہم محبوب بن جائیں گے. تو در حقیقت وہ شرک در عبادت میں گرفتار تھے، ان کی جو مشکل تھی وہ عبادت میں شرک کے اندر جب مشغول تھے. تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی کیا قرار دیا؟ مشرک قرار دیا. اور ان کی جو ابھی سارے احکام آئیں گے اور تفصیلات جو ہم بیان کریں گے وہ بعد میں. تو یہاں پر میں ایک تھوڑی سی توضیح دے دوں کہ انبیاء کی قبور کی مثلا احترام کرنا، یا انبیاء کی قبور کی زیارت کرنا، یا اولیاء اللہ کی قبور کی زیارت کرنا، یہ ہرگز شرک در عبادت نہیں ہے. کہ جو وہابیوں نے آج کل یہ شوشہ بنایا ہوا ہے، اور یہ نادان اور احمقوں نے جو دین سے غافل ہیں، جن کو دین کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، کہ جو کسی نبی کی قبر پہ چلا گیا یا کسی ولی اللہ کی قبر کے اوپر چلا گیا، نعوذ باللہ، مشرک ہو گیا، وہاں جا کر کیا کرتے ہیں؟ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہاں جا کے ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ولی اللہ کے مراتب کو بلند کرے. ہم کہاں سے اس ولی اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ یا مثلا نبی کی کوئی عبادت تو نہیں کرتے کہ یا نبی اللہ، یعنی اللہ کے لیے بھی ہم سجدہ کر رہے ہیں، اور پیغمبر کے لیے بھی سجدہ کر رہے ہیں، یا مولا علی کے لیے بھی سجدہ کر رہے ہیں؟ کوئی ہرگز ایسا نہیں ہے. تو یہ جان بوجھ کے انہوں نے قرآن موضوعات کو تحریف کر کے اس قسم کے جو ہے نا یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بنایا کہ جو مولا علی کی قبر پہ جاتے ہیں، پیغمبر کے مرکز مطہر کے زیارت کرتے ہیں، تو گویا یہ نعوذ باللہ کیا کر رہے ہیں؟ شرک در عبادت کر رہے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے. تو وہاں پر کھڑے ہو جانا خانہ خدا کے پاس، قبر پیغمبر کے پاس، اور جو بھی وہاں پر احترام کرے ان سے پوچھنا کہ تم آیا پیغمبر کی عبادت کرنا چاہتے ہو؟ پیغمبر کو کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے پیغمبر ہم جو اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا پیغام انہیں پہنچایا، لہٰذا ہم ان کے احترام کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے ان سے شفاعت کو طلب کرنے کے لیے. ہم کہاں سے آئے پیغمبر کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں؟
عبادت الگ چیز ہے، احترام
الگ چیز ہے. تو ان وہابیوں نے اس شرک در عبادت کا شوشہ بنا کے سارے مسلمانوں کو کیا قرار دیتے ہیں؟ کافر قرار دیتے ہیں. پھر ان کے وہ جو دیگر مسائل ہیں وہ بعد میں لے آتے ہیں. یہ ایک چوتھی قسم ہے. اور پانچویں اور آخری قسم جس کو میں وہ امام صادق کی حدیث میں نے اس لیے پہلے بیان کی تاکہ اس مطلب کی عظمت آپ کو سمجھ میں آئے، وہ ہے توحید تکنین اور تشریح اور قانون سازی میں توحید. کہ قانون بنانے کا حق وہ صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے. جس کا مال ہے وہی قیمت کو معین کرے گا، وہی راستے کو معین کرے گا. جو کمپنی کمپیوٹر بنائے گی اس کا کیٹالوگ بھی وہی کمپنی بنائے گی. یہ نہیں کہ کمپیوٹر کوئی اور بنائے اور جو ہے نا اس کا دستور العمل جو ہے نا وہ کوئی اور کمپنی بنائے، یہ نہیں ہوگا. تو ان الحکم الا للہ، حکم اور قانون فقط اور فقط اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ مختص ہے. اگر کوئی شخص دائرہ قانون سازی میں آ کر اللہ کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرے گا تو یہ در حقیقت توحید در تکنین اور تشریح کے خلاف ہے. اور یہ در حقیقت شرک قانون سازی میں کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ رہا ہے. اور قرآن کریم میں اس موضوع کے بارے میں انتہائی شدت کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا ہے اور جواب دیا ان لوگوں کا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل نہیں کرتے، وہ لوگ در حقیقت فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں. وہاں اس قسم کے یہ کہا گیا. یہ ایک مہم ترین مسئلہ ہے، ان الحکم الا للہ. اب آئیں کہ بنی امیہ نے لوگوں کو توحید در ان الحکم الا للہ تو بتایا، لیکن حضرت علی کے مقابلے میں بھی لوگوں کو کھڑا کیا گیا کہ ان الحکم الا للہ، کہ اللہ تعالیٰ کو حکم یا فقط اللہ کو ہے. لیکن یہ کہ بنی امیہ نے جب اپنی بدعات شروع کی اور در وہ ہر بدعت در حقیقت قانون الہی کے مقابلے میں چیلنج ہے کہ جو بھی بدعت کو اضافہ کر رہا ہے، دین میں اضافہ کر رہا ہے، در حقیقت اللہ تعالیٰ کے قانون سازی کو چیلنج کر رہا ہے کہ تم اے اللہ تم نے جو قانون بنایا یا تو وہ قانون صحیح نہیں تھا یا کامل نہیں تھا، میں اس کی ترمیم کرنا چاہتا ہوں، میں اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہتا ہوں یا میں اس کو کوئی کمی کرنا چاہتا ہوں. تو در حقیقت جو اللہ تعالیٰ کے احکام اللہ میں حلال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال الى یوم القیامہ و حرام ہو حرام الى یوم القیامہ، کسی نے اس کو پنچر لگانے کی کوشش کی، کسی نے اس کو ترمیم کرنے کی کوشش کی، کسی نے اس کو توضیح دینے کی کوشش کی، اضافہ کاری کرنے کی کوشش کی، در حقیقت وہ کس مرحلے میں چلا گیا؟ وہ شرک در تقنین تک، قانون سازی کے مرحلے میں جو شرک مطلق ہے اس مرحلے میں فائد ہے. لہذا اب آئیں ان روایات کی طرف، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالہ فی النار. ہاں، یا مثلا وہ روایت جو پیغمبر اکرم سے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہگار کو معاف کر دے گا لیکن بدعت کو ایجاد کر، دین میں بدعت کو ایجاد کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا. کیوں معاف نہیں کرے گا؟ کیونکہ در حقیقت اس نے کس مرحلے کو چیلنج کیا؟
قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے.
کس مرحلے کو؟ توحید در تقنین کو اس نے چیلنج کیا ہے کہ اے اللہ تو قانون ساز نہیں ہے، میں بھی ہوں، میرا بھی کچھ حق ہے. تو اس مرحلے کو میں یہ زیادہ اس زور دوں گا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ بدعت دین میں نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے کم ترین بدعت کو بھی مذمت کی گئی، بڑی سے بڑی بدعت کی بھی مذمت کی گئی، چونکہ در حقیقت وہ قانون سازی الہی کے کو چیلنج کر رہا ہے.
یہ ایک اہم مرحلہ ہے کہ انسان قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے، جس کو اس طرح میں کہا جاتا ہے، کیونکہ قانون بنانے کا حق صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ کو ہے. اس کو قطعاً یہ گوارا نہیں ہے کوئی اس کے دین میں کچھ ترمیم کرے، کچھ گھٹائے، کچھ بڑھائے. کامل دین اللہ نے بھیج دیا ہے، آپ کو اس کو فالو کرنا ہے، اس کی پیروی کرنا ہے. آپ کو حق نہیں پہنچتا اس کے احکام کو ادھر ادھر کریں. کچھ دیر کے لیے یہاں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ پھر آتے ہیں. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جب اس کو پڑھا تو جیسا کہتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کتنا حساس اور کتنا سنجیدہ، کتنا اہم موضوع ہے شرک کا. آپ فرماتے ہیں ابن مسعود کو خطاب کر کے، اے ابن مسعود، اپنی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی مشرک مت ہونا، اللہ کا شریک قرار نہ دینا کسی کو، چاہے تمہیں قینچی سے پارا پارا کر دیا جائے، تمہارے بدن کو قطع قطع کر دیا جائے، چاہے تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود تمہیں حق نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زندگی میں تم مشرک ہو. ابن مسعود سے خطاب ہے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ابھی تک بات تھی کہ اقسام توحید کیا ہیں، آپ نے اشارہ فرمایا اقسام کی طرف، اور آخری مرحلہ آپ نے اشارہ کیا کہ بہت ہی اہم ہے، وہ قانون سازی کا مرحلہ ہے. جی، اس کی توضیح آپ دے رہے ہیں.
دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ یہ قانون سازی کا جو حق ہے، فقط اور ان الحکم الا للہ، دو مقام میں اللہ رب العزت الا لہ الحکم والامر، کہ حکم کا جو حق ہے وہ بھی اللہ کو ہے، امر کا حق بھی فقط اور فقط اللہ کو ہے، کسی غیر کو ہرگز قانون سازی کا حق نہیں ہے. اب یہاں پر آئیں، یعنی جنہوں نے اسلام میں بدعات کو داخل کیا، یا آج کل جو بدبختی مسلمانوں کے اوپر رائج ہے اور مسلمانوں کو یورپ کے قوانین جنرل لائے جاتے ہیں، اسلام نے کہا کہ حجاب واجب ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں کیا ہونا چاہیے، بے حجابی ہونی چاہیے. اسلام نے کہا مرد اور عورتیں آپس میں مخلوط نہ ہوں، یہ فساد کا باعث، انہوں نے کہا کہ نہیں، حتیٰ یونیورسٹیوں اور کالج اور اسکول بھی کیا ہونے چاہیے، پہلے دن سے ہی ان لڑکیاں لڑکے کیا ہونے چاہیے، مخلوط ہونے چاہیے. اچھا، زنا اور بدکاری کی اجازت ہونی چاہیے، رشوت اور ربا کی اجازت ہونی چاہیے، نکاح موقع حرام ہے لیکن زنا بالرضا کیا ہے، جائز ہے. زنا بالرضا کو قانونی طور پر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ زنا بالرضا جائز ہے لیکن نکاح موقع کیا ہے، حرام ہے. مثلا اس کے تو جن لوگوں نے ان چیزوں کو، جوا اور قمار بازی حلال ہیں لیکن کسب حلال جو ہے وہ حرام ہے، تو جو لوگ بھی ان مراحل میں گرفتار ہیں، در حقیقت وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی اپنے قانون سازی میں گویا اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو کیا قرار دیں، شریک بنا رہے ہیں. لہٰذا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے بے اہل بدعت، چونکہ بدعت کرنے والا جو چاہے وہ چھوٹے چھوٹی ترمیم کرے دین کے اندر، چاہے بڑے سے بڑا ترمیم کرے، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہرگز جو ہے وہ قبول نہیں کیا. لہٰذا یہود کے بارے میں ہے کہ جس نے قوم یہود کو بنی اسرائیل کو یہودی بنایا وہ جو 6 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عذاب کرے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے بنی اسرائیل کو یہودی بنایا، اور ایک وہ شخص جس نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ عیسائی بنایا، قوم حضرت موسیٰ کو مسیحی بنایا، اور جو جس نے یہ جو آج کل کے جو سسٹم ہے تثلیث والا جس نے اس کی طرف لایا، تو چونکہ اس نے کیا کر دیا، دین کو قانون سازی الہی کو درحقیقت اپنے آپ ہاتھ میں لے لیا اور چیلنج کیا، لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا، یہ حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ میں بدعت کو ایجاد کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کروں گا، تو یہ کہ اللہ رب العزت کے قانون ہی سارے کائنات میں نافذ ہیں، اس میں کسی قسم کے دخالت کرنا درحقیقت توحید ہے تقنین کے ساتھ مخالفت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ وہ جو اب ساری جو روایات ہیں اس ذیل میں جو آ جائیں گی وہ اس موضوع کی طرف ہیں کہ ہرگز انسان کو شرک اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے دوستوں نے بھی سمجھ لیا کہ یہ لوگ جو مثلا پارلیمنٹوں میں دین کے خلاف باتیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قوانین کو معطل کر حدود الہی کو معطل کرنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی قتل والے کو جن قاتل کو قتل نہ کیا جائے، زنا والے کو جو اس کو سزا نہیں، در حقیقت یہ کیا کر رہے ہیں کہ زنا کے اوپر کوڑے نہیں مارے جائیں، جی فلان ہوتا ہے جو دنیا میں برا سمجھتے ہیں تو جو مثلا کسی نے قتل کر دے تو اس قاتل کو قتل نہ کیا جائے، در حقیقت وہ کیا کر رہے ہیں
قانون
اللہ تعالیٰ
خدا
کے اللہ تعالیٰ کے قوانین کو معطل کر رہے ہیں، در حقیقت وہ بھی قانون سازی کے مرحلے میں اے اللہ تو نے اچھا کام کیا تھا لیکن یہ اب اچھا نہیں ہے تو ہم اس کو لغو کرنا چاہتے ہیں، اس کو معطل کرنا چاہتے ہیں، تو در حقیقت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس ذات بابرکت کو چیلنج کر رہے ہیں اس مرحلے میں کہ حاکمیت مطلقہ الہی کو چیلنج کر رہے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ان کے اس گناہ کو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، لہذا وہ جو اب شر ہیں جتنی بھی بدعات کی دکانیں ہیں جنہوں نے تحریف کا اول مرحلے سے کام شروع کیا، اللہم لعن اول ظالم آخر تابع علی ذلک، وہ سارے کے سارے اسی مرحلے میں آ جاتے ہیں کہ جنہوں نے بھی پیغمبر اور آل پیغمبر کے مقابلے میں جو جس نے بھی اس سسٹم میں آ کے داخل ہونے کی کوشش کی درگی کہ وہ یہ پانچویں مرحلے میں داخل ہے، اب ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، اب یہ کہ وہ جس مقام ہے وہ اپنے مقام میں خود پہنچ جائے گا، تو ہرگز جو ہے قانون سازی کے مرحلے میں اپنے آپ کو جو وہ داخل نہ کریں کہ یہ فقط اور فقط اللہ رب العزت کا اختصاصی حق ہے۔
ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے بعض ناظرین کے ذہن میں بھی معاف کیجیے گا یہ سوال ہو کہ ہم شرک کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے سننے والے جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں سب مسلمان ہیں، یہاں کیا ضرورت پیش آتی ہے جب ہم مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں شرک کے موضوع پر کر رہے ہیں، جس شرک کی طرف آپ نے جس نوعیت کی شرک کی طرف یا جس طرح کے شرک کی طرف آپ نے اشارہ کیا معمولاً مسلمانوں کے بیچ میں نہیں پایا جاتا ہے کہ اللہ کا شریک کسی کو بنائے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کریں، یا پھر یہ کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، قانون بنانا چاہیں، مسلمان معمولاً یہ کام نہیں کرتا، مگر یہ کہ کوئی منحرف ہو چکا ہو راستے سے، وہ کون سا شرک ہے جو مسلمانی زندگی کو اسلامی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں گا آپ سے، اجازت دیں تو کچھ دیر کے لیے یہاں پر رکھتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر آتے ہیں آپ کے پاس، ناظرین کہیں جائیے گا نہیں، آتے ہیں ناظرین، میں شکر گزار ہوں آپ اسی طرح سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، 3-4 منٹ کا وقت ہمارے پاس ہے، سوال یہ تھا کہ وہ کون سا شرک ہے جو ایک اسلامی زندگی کو ایک مسلمان کی زندگی کو چیلنج کرتا ہے، اس کے لیے خطرہ ہے،
دیکھیں ایک شرک ہے جس کو اللہ رب العزت نے اور پیغمبر گرامی اسلام نے ہمارے سامنے معرفی کیا جس کو بولتے ہیں الشرک الاصغر، یہ جو اب تک ہم نے بیان کیا جو پانچ قسم شرک کے بیان کیے وہ شرک اکبر تھا جہاں پر اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے، لیکن ایک شرک اصغر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ریا کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں تو اس لیے کہ محلے والے کہیں عجب اس نے مجلس کروائی ہے، یا نظر و نیاز دیتے ہیں تو یہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ محلے والے کہیں کہ عجب اس نے نظر و نیاز دی ہے، مثلا مثال دے رہا ہوں، یا مثلا عالم دین ہے وہ کہتے ہیں کہ تقریر کرتے ہیں تو وہ کہیں کہ عجب اس نے تقریر کیا، تو یہ ریا جو ہے یہ بھی شرک اصغر ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، اور ظاہراً وہ خیال کر رہا ہے کہ میں کوئی شرک نہیں کر رہا لیکن در واقع وہ کیا کر رہا ہے اپنے آپ کو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں وہ شریک کرے،
تو یہ شرک خفی ایک طرح سے چھپا ہوا
شرک ہے،
اب آتے ہیں وہ آخر میں سمجھتا ہوں اہم ترین حصہ ہو ہماری گفتگو کا کہ شرک معاف نہیں ہوتا ہے،
جی بالکل، دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں شرک کے بارے میں جو زبان قرآن کریم میں استعمال کی ہے کسی گناہ کے بارے میں استعمال نہیں کی. 16 احکام اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں شرک کے بارے میں بیان کی. دو فقہی احکام ہیں ان سے قطع نظر ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں. ایک مشرکوں کے بارے میں ہے کہ وہ نجس ہیں, اور دوسرا جو حکم خاص ہے وہ یہ کہ مشرک واجب القتل ہے, وہ اس سے قطع نظر. جو 14 احکام اللہ رب العزت بیان کیے ہیں وہ ان کی ذرا آپ دقت کریں کہ سب سے پہلا کہا قرآن کریم میں کہا کہ جس نے شرک اختیار کیا فقط افترا اسمن عظیمہ, کہ اس نے اللہ کے اوپر افتراء عظیم باندھا ہے, بہت بڑا یہ جھوٹ بولا ہے. تو افتراء عظیم ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو قرار دینا, اس کو شریک قرار دینا. دوسرے نمبر پر جو قرآن کریم میں کہا گیا کہ یہ شرک ہے, ظلالم مبینہ ہے, یعنی ایک بہت بڑی آشکار ظلالم بعیدہ ہے, کہ یعنی ایک انتہائی درجے کی گمراہی ہے. تیسری جو تعبیر قرآن کریم میں شرک کے بارے میں کی گئی کہ انہ لظلم عظیم, یا لا تشرک باللہ انہ لظلم عظیم, ان شرک لظلم عظیم. تو ظلم عظیم کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا ہے. اب یہ ان تعبیرات کو آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے شدت کے ساتھ شرک کے بارے میں تعبیرات کی ہیں. یا آگے چلیں, چونکہ ٹائم تھوڑا ہے, میں صرف ان تعبیرات کو آپ کے مومن اپنے سامعین کی خدمت میں بیان کر دوں گا. تیسرے مقام میں جو اللہ رب العزت ان تعبیرات کے بعد ایک جو تعبیر ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ, کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے. یا اس کے مقابلے میں فرمایا گیا کہ فی نار جہنم والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا, کہ مشرکین جو ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی جہنم ابدی کا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ دیا ہے. یا مثلاً کہا گیا کہ ویل للمشرکین, اب ویل کے دو معنی ہیں, یا اس کا معنی ہلاکت ہے ابدی ہے, یا ویل کا معنی وہ جو جہنم کی ایک وادی ہے وہ مراد ہے. یا مثلاً دوسرے مقام میں ایک اور مقام میں فرمایا گیا کہ لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک, کہ اگر ایک لحظے کے لیے بھی انسان شرک کرے پوری کے پوری زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے, حبط ہو جائیں گے,
بیکار ہو جائیں گے,
باطل ہو
جائیں گے.
جتنے بھی زندگی کے جو اچھے اعمال کیے ہیں سارے کے سارے, تو یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو اساسی گناہ ہے جو سارے کی ساری زندگی کو کیا کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, ساری اچھائیوں کو نابود کر دیتا ہے. یا مثلا آخری تعبیر جو چونکہ ٹائم نہیں ہے وہ یہ کہ بخشش کا ایک اور آخری ذریعہ یہ ہے کہ پیغمبر اور مومنین کی دعا انسان کو شامل ہو جائے تو ممکن ہے کوئی شخص بخشا جائے. اور مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کو, مغفرت کی دعا کرنے کو حرام قرار دیا.
صحیح,
حرام قرار دیا ہے. جب اللہ کے رسول ان کی شفاعت نہیں کر سکتے, مومنین ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے, تو بخشش کا کوئی راستہ ہی وہاں پر موجود نہیں ہے. لہٰذا یہ 16 چیزیں قرآن کریم میں شرک کے بارے میں جو لب و لہجہ اللہ رب العزت نے اختیار کیا ہے وہ کسی گناہ کے بارے میں اختیار نہیں کیا, جو اس کی عظمت اور شدت کو بیان کرتا ہے کہ یہ گناہ کتنا بڑا گناہ ہے, کہ نہ اپنے طرف سے قابل معافی ہے, نہ کسی اور کو حق ہے کہ سفارش کرے اور اس کے بارے میں دعا کرے یا استغفار کرے, وہ بھی حرام قرار دیں. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا, ہاں کہ اگرچہ وہ
قریب, انبیاء کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے
دعا کرے اور استغفار کرے, تو مغفرت کیسے ہوگی, بخشا کیسے جائے گا؟ تو یہ چیزیں ہیں جو قرآن کریم میں گویا 14 چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے شرک کے بارے میں بیان کی کہ یہ شرک ہرگز قابل معافی نہیں ہے.
الحمدللہ, میں شکر گزار ہوں جناب فائز صاحب, اس سے زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے, البتہ موضوع تو بہت ہی وسیع ہے, بہت اہم ہے, بہت حساس ہے, بہت کچھ باتیں اس پہ کرنے کی اور سننے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے, لیکن اس سے زیادہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا. آج اس پروگرام کو ہم یہیں پر ختم کرنا چاہیں گے, اور بہرحال خدا واحد اور احد ہے, انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں اس کے موحد بندے بننے کی. زیادہ تر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال میں کہیں ریا کی ریشہ دوانیاں نہ ہوں اور ریا ہمارے عمل کو چیلنج نہ کرے, بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے اعمال کے لیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایک نئے موضوع اور نئی گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیں, خدا حافظ.